ذرہ کہتے ہیں. القوت الذریہ ایٹمک انرجی, سب سے چھوٹا جو ذرہ, ذرہ برابر بھی اگر, اردو بھی کہتے ہیں ذرہ برابر, ذرہ برابر بھی اگر ہم نے کوئی نیکی کی ہے تو اس کی جزا ہمیں مل کے رہے گی. پریشان نہ ہوں, ہم اتنی نیکیاں کرتے ہیں مگر لوگ ہمارے بارے میں, لوگوں کے ساتھ ہم نے اتنا اچھا برتاؤ کیا, انہوں نے ہمارے ساتھ, نہیں آپ ان سے توقع رکھیں ہی نہیں, یہ یقین رکھیں کہ آپ نے جو بھی نیکی کی ہے, چھوٹی سے چھوٹی نیکی, ایک گلاس پانی کسی کو پلا دیا ہے, کھجور کا ٹکڑا کسی کو, پوری کھجور بھی نہیں دیا, کھجور کا ٹکڑا کسی کو تھما دیا, اس کا بھی اجر اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہے. اسی طریقے سے سزا ہمارے گناہوں کی, بہت سارے گناہ وہ ہیں جنہیں ہم خاطر میں لاتے ہی نہیں, کوئی گناہ ہے چونکہ اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں, اس لیے سمجھتے ہیں ہمارا دامن تو گناہوں سے پاک اور پاکیزہ ہے. حضور اکرم ایک دفعہ اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے, صحرا کا سفر تھا, صحرا جہاں ریتی ریت ہے, درخت پیڑ پودوں کا جہاں تصور بھی نہیں ہے, ٹھہرے. حضور نے اپنے اصحاب سے کہا کہ جاؤ یہ جو ہے لکڑیاں چن کے لاؤ. حضور یہاں لکڑی کہاں ملے گی, جنگل ہوتا تو جتنا آپ کہتے, صحرا میں ریت کے سوا لکڑی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. کہا جاؤ تو کوشش تو کرو. اصحاب پھیل گئے پورے صحرا میں, اب کسی کو کوئی ایک تنکا دکھ گیا, کسی کو کچھ دکھ گیا, ہواؤں سے اڑ کے تھوڑا بہت آ ہی جاتا ہے. جب لوگ لے کر کے آئے اور سب نے اپنی اپنی بازیافت کو لا کر کے رکھا ہے تو لکڑیوں کا ڈھیر لگ گیا. حضور نے فرمایا یہی حال ہے تمہارے اعمال کا, تمہارے اعمال کے صحرا میں جب گناہ چنے جاتے ہیں تو تمہیں نظر نہیں آتے, لیکن فرشتے اسی طرح سے چن چن کے لائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے ہر شخص کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لغزش, بھول, بہت سی لغزشیں وہ ہیں جنہیں ہم لغزش سمجھتے نہیں ہیں, بہت سی لغزشیں وہ ہیں جنہیں ہم بھول جاتے ہیں, یاد بھی نہیں رہتا ہے, یاد بھی نہیں رہتا ہے کہ ہم نے کس دن کس کا دل دکھایا تھا, یاد بھی نہیں رہ گیا کہ ہمیں فلاں لفظ جو فلاں جگہ پر استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا ہم نے وہ لفظ استعمال کر دیا. پورے جملے کی بات نہیں ہے, ایک لفظ کی بات ہے. ماہ رمضان وہ بہترین مہینہ ہے جہاں ان خطاؤں, چھوٹی بڑی غلطیوں کی تم معافی مانگ سکتے ہو, چونکہ اس مہینے میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہارے توبہ کو قبول کریں گے, دعاؤں کو تمہاری قبول کریں گے. توبوا الی اللہ من ذنوبکم, اللہ کی بارگاہ میں اس مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو, زیادہ سے زیادہ استغفار کریں, زیادہ سے زیادہ طلب مغفرت کریں. جو موقع ہمیں ہاتھ آ جائے, جس وقت خالی بیٹھے ہوئے ہیں, طلب مغفرت کریں پروردگار سے. البتہ توبہ کیا ہے, شرائط توبہ کیا ہیں, کہاں توبہ قبول ہوتی ہے, کہاں توبہ قبول نہیں ہوتی ہے, طریقہ توبہ کیا ہے, انشاءاللہ اسے آئندہ تقریروں میں, موضوعات میں ہمارے شامل ہے, عرض کروں گا وہاں پر تفصیل سے. وَرْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ, اور اس مہینے میں اپنے ہاتھوں کو پروردگار کی بارگاہ میں دعا کے لیے بلند کریں. تکبر مت کریں دعا سے, یہ مت سوچیں کہ ہمیں دعا کی کیا ضرورت ہے, ہمیں جاب تو ہے, چھوٹ جائے جاب تو دعا کر بھی لیں گے, جاب ہمارے پاس ہے, ہمیں دعا کی کیا ضرورت ہے, یہ جو ہے گرین کارڈ بھی ہو چکا ہے, نیشنلٹی بھی مل چکی ہے, جنت کا پروانہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے ہی, ہمیں دعا کی کیا ضرورت ہے. ہر لحظہ جب نعمتیں چھنتی ہیں تب بھی ہم محتاج دعا ہیں, جب نعمتیں ملتی ہیں تب بھی ہم محتاج دعا ہیں, کیونکہ ہم ہر حال میں اس کے محتاج ہیں. غنی بس وہ ہے, انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم لوگ اللہ کی بارگاہ میں محتاج و گدا ہو. لہذا ہمیشہ جب کبھی موقع ملا, جب کبھی زبان سے بھی دعا, دل سے بھی دعا, اور ہاتھوں کو اٹھا کر کے بھی دعا, کیونکہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے مانگنا یہ تذلل کی نشانی اور علامت ہے. وَرْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ وَفِي أَوْقَاتِ صَلَوَاتِكُمْ, عام حالات میں بھی دعا اور خصوصاً نمازوں میں دعا. نمازوں میں دعا کی ایک خاص فضیلت اور ایک خاص اہمیت ہے. فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ, کیونکہ ہماری زندگی کی جو گھڑیاں ہیں, جو لمحات ہیں, ان میں سب سے افضل اور سب سے بہتر لمحہ وہ ہے جب ہم بارگاہ معبود میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے حضور میں جب موجود ہوتے ہیں. ینظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمت الی عبادہ، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ وہ گھڑی ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ کی خصوصی توجہ اپنے بندوں کی طرف ہوتی ہے. یوں تو اللہ ہمیشہ اس کا لطف و کرم ہمارے شامل حال ہے، لطف نہ ہوتا تو یہ سانس آتی کیسے؟ سانس چل رہی ہے، بقول یہ جو ہے سادی کے ہر سانس پہ دو نعمتیں خدا ہے، سانس کا لینا اور سانس کا باہر نکالنا، دونوں میں سے ایک میں اگر خلل پیدا ہو جائے تو ہماری موت حتمی اور یقینی ہے. مگر نماز کے موقع پر اس کی یہ جو ہے نگاہ رحمت کچھ خصوصی ہو جاتی ہے. ینظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمہ الی عبادہ، اللہ اپنے بندوں کی طرف نماز میں خصوصی توجہ کرتا ہے. یجیبہم اذا ناجو، جب وہ چپکے چپکے اسے پکارتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، تب بھی ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ویلبیہم اذا نادو، اور جب چلا چلا کے چیخ چیخ کے اسے پکارتے ہیں تب بھی وہ ان کی آواز پر لبیک کہتا ہے. ویستجیب لہم اذا دعاؤ، جب کبھی اسے پکارتے ہیں، جس حال میں جس انداز میں اسے پکاریں ہر حال میں وہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے. ایہا الناس انا انفاسکم مرہونتم بعمالکم، اے لوگو ایک بات یاد رکھو، دھوکے میں مت رہنا، دھوکے میں مت رہنا کہ عقیدہ کافی ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. علیکم السلام، غفلت میں نہ رہنا، یقیناً عقیدہ اہم ہے، عقیدہ اصل ہے، عقیدہ بنیاد ہے، لیکن عقیدہ کافی نہیں ہے، ضروری ہے. بلڈنگ آپ بنا رہے ہیں، فاؤنڈیشن تو اہم ہے، ضروری ہے، لیکن صرف فاؤنڈیشن سے بلڈنگ نہیں بن جاتی، دیواریں بھی چاہیے، چھت بھی چاہیے، دروازہ بھی چاہیے، کھڑکی بھی چاہیے، ساری چیزوں کی، تب جا کے مکان بنے گا نا. اسی طریقے سے عمل کو ہلکا مت سمجھنا، یاد رکھو ان انفسکم مرہونتم بعمالکم، تمہارا نفس، تمہاری جان، تمہارا وجود گروی ہے تمہارے اعمال کا، اسیر عمل ہو تم. اچھا کیا ہے یا برا؟ اچھا کیا سبحان اللہ، شکر خدا، الحمدللہ، لیکن اگر خدا نہ خواستہ برے اعمال کے اسیر ہو گئے ہیں، برے اعمال نے اگر ہمیں یہ جو ہے جکڑ رکھا ہے، تو ظاہر سے بات ہے برے اعمال ہمیں بہشت کی طرف نہیں جانے دیں گے. برے اعمال ہمیں اللہ کی عبادت اور جو ہے مناجات کی طرف نہیں جانے دیں گے. اگر حدیثوں میں ہے کہ گناہ انسان سے توفیق عبادت چھین لیتے ہیں، گناہ انسان سے یہ جو ہے بصیرت چھین لیتے ہیں، گناہ انسان کو حق تک پہنچنے نہیں دیتا، دیکھتا ہے انسان. آخر تعجب ہوتا ہے بعض اوقات، بہت سے لوگ اس کا انکار کرنے پہ تل جاتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک باپ کے ہاتھوں پہ 6 مہینے کا بچہ ہو، پیاس سے زبان اس کی باہر نکلی ہوئی ہو، وہ پانی مانگ رہا ہو، یہ تک کہہ دے کہ لو ہم اسے زمین پہ لٹال دیتے، تم خود آ کے پلا کے چلے جاؤ، اور اسے پانی پلانے کے بجائے اسے تیر سے مار دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا انسانوں سے، لیکن جو درندے ہو گئے ہیں، جن کی آنکھوں پہ دکھ ہی نہیں رہا ہے، دکھ ہی نہیں رہا ہے کہ ایک باپ کے ہاتھوں پہ 6 مہینے کا بچہ تڑپ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ گناہ، معصیت. ایہا الناس ان انفسکم مرہونتم بعمالکم، اے لوگوں یاد رکھو تم اپنے برے اعمال کے اسیر ہو چکے ہو، جکڑ رکھا ہے انہیں. ان اعمال سے رہائی کا کوئی ذریعہ ہے؟ ان گناہوں سے رہا ہو سکتے ہیں؟ ففکوها باستغفارکم، رہائی کا ذریعہ ہے، اپنے کو اپنے گناہوں سے، اپنے برے اعمال سے آزاد کرا سکتے ہو، رہائی دلا سکتے ہو، اس کا ذریعہ استغفار ہے، اس کا ذریعہ توبہ ہے. اگر خدا نہ خاصہ کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، اس کے برے اثرات سے اگر یہ جو ہے بچنا چاہتے ہو، اس کے برے اثرات سے بچنے کا ذریعہ استغفار ہے. وَظُهُورَكُمْ سَقِيلَتُمْ مِنْ أَوْزَارِكُمْ، تمہارے گناہوں کا بوجھ تمہاری کمر پر، تمہاری پیٹھ پر ہے، کمر جھک گئی ہے تمہاری، تمہاری کمر گناہوں سے جھک گئی ہے، بتائیے یہ والی کمر نہیں، دنیا کی کمر، روحانی کمر تمہاری گناہوں کے بوجھ سے جھکی ہوئی ہے، فخففوها بطول سجودکم، اسے کس طریقے سے، اس بوجھ کو ہلکا کیسے کریں جو گناہوں کا بوجھ ہمارے اوپر ہے، سجدوں کو طولانی بنا کر کے، ایک تو سجدہ ہو گیا سبحان ربی العلی و بحمدہ، ہو گیا سجدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سجدہ ہو گیا، واجب مقدار میں اتنا اگر آپ نے پڑھ دیا تو نماز قبول، سجدہ ہو گیا، لیکن اگر چاہ رہے ہیں گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرنا، بطول سجودکم، تین دفعہ چھ دفعہ جتنی آپ کو اللہ توفیق دے، البتہ نمازیں دو طرح کی ہیں، ایک وہ نماز ہے جو واجب ہے جو باجماعت پڑھی جاتی ہے، اور ایک وہ نماز ہے جو ہم فرادا تنہا خود پڑھتے ہیں، دونوں کی نماز کا الگ الگ حکم ہے، جماعت کا حکم ہے کہ اسے کم سے کم وقت میں ادا کیا جائے، کیونکہ جماعت میں ہر طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں، وہ بھی ہیں جن کو طولانی نمازوں کا عشق ہے، وہ بھی ہیں جن کو الجھن ہوتی ہے نماز جلدی سے ختم ہو، پھنس گئے ہیں تو کم سے کم ایسا نہ ہو کہ آئندہ وہ آئے ہی نہیں، اتنی لمبی نماز آپ نے پڑھا دیا، اچھا اچھا ٹھیک ہے، جیسے ہمارے ہاں ہندوستان میں ان شہروں میں جہاں مومنین کی آبادی زیادہ ہے، آس پاس میں امام باڑے کے رہتے ہیں اور لاؤڈ اسپیکر لگا رہتا ہے، تو مجلس میں آنے والوں کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، سوسخانی جب شروع ہو جاتی ہے تب کچھ لوگ آتے ہیں، جب خطیب ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے خطبہ شروع ہوتا ہے تب آتے ہیں، اور کچھ مصائب جب ہونے لگتا ہے تب نکلتے ہیں، اسی طریقے سے جماعت میں بھی بعض لوگ ہیں بعض آخری رکعت میں شامل ہوتے ہیں، وہ بھی یا اللہ کہہ کے جو ہے رکوع میں آخر میں آ جاتے ہیں، تو جماعت کا حکم یہ ہے کہ اسے زیادہ طولانی نہ بنایا جائے، کمزور ترین افراد کا خیال رکھ کر کے جماعت کو یہ جو ہے مختصر سے مختصر، ہاں جب ہم فرادا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے گھٹنوں میں کتنی طاقت ہے، ہمارے کمر میں کتنی طاقت ہے، ہمارے پاس کتنا وقت ہے، وہاں پر ہے کہ سجدوں کو طولانی کریں، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَلَّا يُعَذِّبَ الْمُسَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ، یاد رکھو اللہ نے قسم کھائی ہے، اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے، اپنی عزت کی قسم اللہ نے کھائی ہے، وہ کبھی بھی نمازیوں پر عذاب نہیں کرے گا، کبھی بھی سجدہ گزاروں پر وہ عذاب نہیں کرے گا، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے تو سجدوں کو طولانی کرو، کیونکہ سجدے خدا کو پسند ہیں، اور کبھی بھی، اور یقیناً سجدہ ہے کیا، گناہ کیا ہے اور سجدہ کیا ہے، گناہ سرکشی کا نام ہے نا، اللہ کو اہمیت نہ دینے کا نام گناہ ہے، ظاہر سے بات ہے آپ جس چیز کو اہمیت دیتے ہیں، آپ کے آفس میں آپ کا باس بھی ہے اور یہ جو ہے چپراسی بھی ہے، چپراسی کی بات کی آپ کو اہمیت نہیں ہے، دس بات آپ سے کہا کرے کان سے سنتے دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں، لیکن باس اس کی تو اہمیت ہے نا، بھلا ہو سکتا ہے وہ کچھ کہے اور ہم یہ جو ہے نظر انداز کر دیں، غور سے سننے کی کوشش کریں گے، چپراسی بیچارہ بول رہا ہے اس کو سنتے بھی نہیں ہے، اہمیت ہی نہیں نا اس کی ہے، اگر خدا کی اہمیت ہے ہماری نگاہ میں، اگر واقعاً خدا کو اکبر مانتے ہیں تو زبان سے اللہ اکبر عادتاً کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر واقعاً ہم خدا کو اکبر مانتے ہیں، بھلا ہو سکتا ہے ہم اس کے فرمان کو سننے کی کوشش نہ کریں، سمجھنے کی کوشش نہ کریں، قرآن کیا ہے، فرمان خدا ہی تو ہے، باس کا آیا ہوا لیٹر کبھی یہ جو ہے نظر انداز کیا، کوئی ای میل اس کی ہم سے مس ہوتی ہے، غور سے اسے، دو آنکھیں ہیں دو آنکھیں قرض لے کر کے چار آنکھوں سے اسے پڑھ لیتے ہیں، کوئی لفظ چھوٹنے نہ پائے، کوئی لفظ اگر کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا، انہیں فون کر رہے ہیں انہیں فون کر رہے ہیں انہیں فون کر رہے ہیں، بھائی کل جا کے جواب دینا ہے نا، کل ہمیں بھی تو جواب دینا ہے، کل جواب تو ہمیں بھی دینا ہے اس باس کے سامنے، اس اللہ کے سامنے، تو گناہ وہی ہوتا ہے جہاں ہم خدا کو اہمیت نہیں دیتے، اور سجدہ کیا ہے، اس کے سامنے منتہائے انکساری کا نام سجدہ ہے، انکساری اور تواضع کا آخری درجہ، یا یعنی ہم کس کو جسے جتنی اہمیت دے سکتے ہیں اس کا آخری درجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے ہم سر پہ سجود ہو جاتے ہیں. سجدہ رمز ہے, سجدہ صرف سر کو پٹکنے کا نام تو نہیں نا ہے. سر پٹک دیا دو چار جملے, سجدہ یعنی خدایا ہماری نگاہ میں اگر کوئی اہم ہے تو تو ہی ہے, تو عظیم ہے, ہم ذلیل ہیں. اور جب ہم اپنے کو یہ جو ہے ذلیل سمجھیں گے, اسے عظیم سمجھیں گے, ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کے فرامین, اس کے احکام کو ہلکا سمجھیں, یہ جو ہے نظر انداز کر دیں. لہذا خداوند متعال اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ ہم نماز گزاروں کو اور سجدہ کرنے والوں کو ان پر کبھی بھی عذاب نازل نہیں کریں گے. وَأَلَّا يُرَوِّعَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, جب قیامت کے دن سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے, جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اس دن ان لوگوں پر جو اللہ کی بارگاہ میں سر بر سجود رہا کرتے تھے, جو نمازیں پڑھتے تھے, انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. سب لرز رہے ہوں گے, سب ڈر رہے ہوں گے, سب پر خوف طاری ہوگا, کیونکہ اب سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا. جنت کا انکار کرتے تھے, جس جہنم کا انکار کرتے تھے, یہ سب مولویوں کی بکواس ہے, کچھ نہیں ہے, نہ جنت ہے نہ جہنم ہے, یہی دنیا جنت ہے, یہی دنیا جہنم ہے, ڈیڑھ سا پیسہ کماؤ, اچھا سا گھر بناؤ, اچھی سی گاڑی, یہی جنت ہے, اور اگر تھوڑا بہت پیسہ کم ہو گیا تو یہی جہنم ہے, مرنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے. اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, قیامت کا دن پردے اٹھ چکے ہیں نا, اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, یعنی جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, جس کیفیت میں جو ہے مبتلا ہیں اس کی طلب بھی ہے. اب خوف زدہ ہے, کیا پتہ خدا ہمیں کہاں بھیجے گا, ابھی حساب پورا نہیں ہوا ہے نا, ڈر رہے ہیں ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے. لیکن جنہوں نے اپنی زندگی سجدوں میں گزاری ہے, واقعی سجدہ جنہوں نے کیا ہے, قیامت کے دن انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. ایہا الناس من افطر منکم صائما مؤمنا, جو لوگ تاخیر سے آئے ہیں ایک دفعہ ان کو عرض کر دوں کہ کیا بیان کر رہا ہوں. حضور اکرم کا وہ خطبہ جس میں آپ نے رمضان کی اہمیت, فضیلت, اور اس ماہ رمضان میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں, ہماری کیا ڈیوٹیز ہیں, اسے اس خطبے میں حضرت نے بیان کیا ہے. ایہا الناس من افطر منکم مؤمنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عتق رقبہ, اے لوگو اگر کوئی شخص اس مہینے میں کسی روزے دار, کسی مومن روزے دار کو افطار کرائے گا, کسی مومن روزے دار کو افطار کرائے گا, اسے اللہ ایک جو ہے غلام کو آزاد کرنے کا ثواب دے گا. جو ثواب کسی غلام کو آزاد کرانے کے, اسلام کے اندر عرض کیا کہ آزادی کی بہت اہمیت ہے, غلامی ناپسندیدہ چیز ہے اسلام میں, مختلف بہانوں سے غلاموں کو آزاد کرانے کا اسلام نے انتظام کیا ہے تاکہ غلام آزاد کرائے جائے. جو شخص کسی غلام کو آزاد کراتا ہے, جو ثواب اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے, وہی ثواب اللہ نے اس شخص کو دیا ہے جو کسی مومن کو, کسی ایک مومن کو, اتنے سارے مومن کی بات نہیں ہو رہی ہے, کسی ایک مومن کو اگر کوئی افطار کراتا ہے تو جو ثواب اللہ نے رکھا ہے, نمبر ایک, ایک ہی ثواب نہیں ہے, نمبر ایک غلاموں کی, کسی مومن غلام کی آزادی, نمبر دو وَمَغْفِرَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ, جو گناہ اس کے یہ جو ہے گزر چکے ہیں, ان گناہوں کو خدا اس افطار کے بدلے میں معاف کر دیتا ہے. خب یہ تو مالداروں کے لیے ہو گیا, غریب بیچارے کیا کریں, ان کے پاس پیسہ ہے وہی تو افطار کرائیں گے, ہزار کا افطار کرا دیا, 10,000 کا افطار کرا دیا, ان کے پاس پیسہ ہے. اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم میں بہت سے ایسے افراد تھے جن کو رات کا کھانا بھی جو ہے میسر نہیں تھا, اصحاب صفہ, گھر بھی رہنے کو نہیں تھا ان کے پاس. اسی میں سے کسی ایک نے کہا, فقیل لہ یا رسول اللہ فلیس کلنا یقدر علی ذلک, اللہ کے رسول ہم سب تو اس قابل نہیں ہیں کہ افطار کرا سکیں, خود کے کھانے کے لالے پڑے ہیں, تو کیا ہم اس ثواب سے محروم رہ جائیں گے؟ فقال اتقوا النار ولو بشق تمرتین, عالیشان افطار کرانے کی ضرورت نہیں ہے ثواب کے لیے، کوشش کرو افطار کرانے کی، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا، پوری کھجور نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا لے لیا، اس ایک ٹکڑے سے لوگوں کا افطار کرا دیا، وہی ثواب تمہیں یہاں بھی ملے گا۔ علیکم السلام، عالیشان کھانا کھلانے ہی سے افطار افطار نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے، وسعت آپ کے پاس ہے، آپ کھلائیے مومنین کو، منع بھی نہیں کیا گیا ہے، لیکن یہ تصور کہ صاحب ہم تو غریب ہیں ہم کیسے افطار کرائیں، کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے، ہمارے یہاں جو سماجی حالت ہے افطار کرانے کی، بہت سے لوگوں کو شرم بھی آتی ہے نا، کل کا افطار دیکھو، پرسوں کا افطار دیکھو، تو ہم کیسے افطار کرائیں؟ ہم ظاہر سے بات اگر ہم دال روٹی لے کر کے آ گئے، ہم یہ جو ہے شرمندگی بھی تو محسوس کرتے ہیں نا، لوگ کیا کہیں گے، اگرچہ لوگ کیا کہیں گے تصور ہمارے دل میں آنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس دن میں نے عرض کیا تھا اخلاص کی تعریف پیغمبر نے کیا بیان کی تھی، کہ جو کام آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں اس میں آپ کو غیر خدا سے تعریف کی امید نہیں ہونی چاہیے، لوگ کیا کہتے ہیں، لیکن بہرحال ایک حقیقت بھی تو ہے، ایک واقعیت ہے ہمارے سماج کی، کہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ ایک ایسا بت ہے جس سے ابھی تک ہمیں چھٹکارا نہیں مل پایا ہے۔ ایسا انتظام کیوں نہ کیا جائے، خصوصاً اجتماعی جگہوں پر، ایک تجویز ہے ہماری، اجتماعی جگہوں پر جہاں سب لوگ مل جل کر کے آتے ہیں، بجائے اس کے کہ فردی افطار ہو اجتماعی افطار ہو، جس سے جو بن سکتا ہے وہ دے دیا اس نے، ظاہر سے بات ہے سینٹروں کا کام بڑھ جاتا ہے، اس میں کوئی آسان نہیں ہے مینیج کرنا، ایسا کرنا ایسے مواقع پر صرف سینٹر کے ذمہ داران کی ہی ذمہ داری نہیں نہ ہوتی ہے کہ وہ ہیلپ کریں، باقی اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ بڑھ بڑھ کے اس کے اندر پوچھ لے، بھائی ہاں ہاں ہمارے ذمہ کیا کام ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، یا ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اپنی خدمات کو پیش کریں، اجتماعی طور سے اگر ہو جائے۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ صاحب وہ فلاں صاحب کی طرف سے افطار ہے تو بھر گیا ہے بم بڑا، دوسرے دن وہ کسی اور صاحب کی طرف سے افطار ہے، تو لوگ اب جو آ رہے ہیں جس نے افطار کی دعوت دی ہے اس کے مہمان ہیں نا، جب انہوں نے آج ہمیں بلایا ہی نہیں ہم کیسے جائیں، دل تو چاہتا ہے جانے کا مگر انہوں نے ہمیں نہیں بلایا، ہمارے ان کے مراسم تعلقات سلام علیک نہیں ہے۔ اجتماعی جگہوں پہ اگر اس چیز کا انتظام کر لیا جائے، کچن اس طرح کا موجود ہو، یہ جو ہے رضاکار موجود ہوں، ہے ایسی جگہوں پر ہم نے دیکھا سبا میں، کیلیفورنیا میں دیکھا، سن ہوزے میں 2000 آدموں کھانا پک جاتا ہے، ماشاءاللہ وہاں پہ عرب بھی آتے ہیں، ایرانی، چار چار زبانوں میں ایک ساتھ پروگرام ہوتا ہے، اردو کا بھی، عربی کا بھی، فارسی کا بھی، اردو کے پروگرام میں کم سے کم عورت میں ملا کر کے میں جسوں میں جب میں گیا ہوں 700-800 کا مجمع، 10,000 اسکوائر فٹ کا ان کا ہال اردو والا تقریباً بھر جاتا ہے، کھچا کھچ تو نہیں ہوتا کہ تقریباً بھر جائے، تقریباً کا مطلب کیا ہوا، علیکم السلام، ادھر سے فارسی والوں کا ہے، عربی والوں کا ہے، انگلش کا پروگرام ہے، سب کا کھانا ایک جگہ اور وہی کھانا پکتا ہے، سلام، کسی کی طرف سے وہاں کھانا نہیں ہوتا، آپ کو جو دینا ہے، آپ کے پاس $10,000 کی کیپیسٹی ہے آپ نے وہ دے دیا، ان کے پاس $5 کی ہے انہوں نے وہ دے دیا، سب ملا کر کے ہر دن کا کھانا ایک ہی جیسا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اتار چڑھاؤ کھانے میں ہو جائے گا، آج زبردست ہے اور کل جو ہے کھانا معمولی ہو گیا، پکاتے مومنین نے وہ کھانا جو ہوٹل سے وہ لاتے تھے $10 کا $12 کا، وہ تقریباً $1.5-$2 میں ہو جاتا ہے، $1.5-$2 میں کھانا بن کے تیار، فلاں انجینئر صاحب ہیں وہ آ کے کھانا پکا رہے ہیں، ایرانی پکا رہا ہے، عرب پکا رہا ہے، حیدرآبادی پکا رہا ہے، جو بھی ہیں سب مل جل کر کے کھانا کھلانے کے لیے بھی، سروس کے لیے، اتنا بڑا سینٹر، تو ظاہر سی بات ہے اگر دیکھیے ہر کام میں زحمت تو ہے، مشقت تو ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، آپ کوئی بھی کام کرنے جائیں گے، کوئی بھی کار خیر کریں گے، ہر کار خیر میں زحمت ہے، آپ روزہ نہ رکھیں آسانی آسانی ہے، روزہ رکھیں تو زحمت، صبح کی نماز کو نہ اٹھیں کیا کہنا، سبحان اللہ بہترین نیند آتی ہے اس وقت، تو اٹھ گئے زحمت، نماز شب کے لیے اٹھے اور زحمت، تو مشقت تو ہے، کیونکہ دنیا دار زحمت ہے، یہ کوئی آرام کی جگہ تو ہے ہی نہیں، کالج میں جاتا ہے بچہ پڑھنے، زحمت ہے کہ نہیں ہے، آفس میں آپ جاتے ہیں جاب کے لیے زحمت ہے، کسان کھیت میں جاتا ہے، جہاں بھی آپ جائیں گے، تو دنیا تو ہے ہی، دنیا مزرعت الآخرہ، تو کھیت ہے، کھیت میں آرام کہاں ملے گا، کس کے کھیت میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے کہ آپ کے کھیت میں ایئر کنڈیشن لگے گا، جہاں کہیں بھی ہے تو زحمتیں تو ہیں، لیکن اگر اس طریقے سے مینج کر لیا جائے، اسراف سے بچیں گے، خیر الحمدللہ ابھی 3-4 دن سے ہم نے اسراف نہیں دیکھا ہے، کم سے کم ابھی جو کچھ آ رہا ہے اتنا ہی ہے کہ ورنہ جو حال ہوا کرتا تھا پہلے کہ یہ جو ہے فریزر پہ فریزر بھرے رہتے تھے اور بعد میں پھینکا جاتا تھا. تو ایک تو اسراف سے ہم بچ جائیں گے, دوسری یہ کہ ان کی طرف سے دعوت ہے اس سے بچ جائیں گے, بعد میں تیسری یہ کہ ہر غریب اور امیر اس افطار کے ثواب میں حصہ لے سکتا ہے. حضور سے وہ کہتا ہے, یا رسول اللہ آپ نے افطار کا اتنا ثواب بیان کر دیا, کسی مومن کو افطار کرانے کا ثواب کیا ہے؟ کسی مومن کو افطار کرانے کا ثواب غلام کی آزادی, گناہوں کی مغفرت. یا رسول اللہ ہم سب تو پیسے والے نہیں ہیں. پیغمبر نے فرمایا اس کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, حوصلہ چاہیے, ارادہ چاہیے, عزم چاہیے, کھجور کے ٹکڑے سے بھی چاہے تو افطار کرا سکتے ہو. وَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشُرْبَةٍ مِّن مَّاءٍ, کھجور بھی نہیں ہے, پانی کا ایک گھونٹ, پانی بھی نہیں, یہاں پانی رکھا ہوا کھڑے ہو کر کے جگ لے کے کسی کو پلا دیا. اس میں تو کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا نا, یہی ثواب اللہ ثواب تمہیں پیسے کی مقدار پہ نہیں دیتا, تمہارے دل میں جو جذبہ پایا جاتا ہے اس کے اوپر خدا تمہیں اجر اور ثواب دیتا ہے. ایہا الناس من حسنا منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط لم تظل فیہ الاقدام. اے لوگو, جس نے اس مہینے میں اپنا اخلاق اچھا بنا لیا, ہمارے ہاں برعکس ہے, اس مہینے میں ہم اپنا اخلاق خراب بنا لیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ شاید اس مہینے میں بد اخلاقی کا پروانہ ہمیں مل گیا ہے, جتنا غصہ اس ایک مہینے میں کر لیتے ہیں شاید سال بھر اتنا غصہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. گھر میں غصہ, بچوں کے ساتھ غصہ, بیوی کے ساتھ غصہ, شوہر کے ساتھ غصہ, آفس میں ساتھیوں کے ساتھ, بہرحال جہاں بھی غصہ کر سکتا, جہاں کر سکتے ہیں وہیں, کبھی باس کے ساتھ غصہ نہیں ہوتا, خوب قابو پا جاتے ہیں, پورا کنٹرول رہتا ہے وہاں کے اوپر. ارے مولانا صاحب چاہتے تو ہم کیا کریں؟ نہیں چاہتے ہی نہیں ہے بھائی, جہاں چاہتے ہیں قابو پانا وہاں آپ قابو پا جاتے ہیں. کلائنٹ آپ کا آیا ہے, بڑی ڈیل ہونی ہے, غصہ آتا ہے آپ کو, لاکھ وہ یہ جو ہے بیتوکی باتیں کرتا رہتا ہے, سب کے سب جو ہے وہ تحمل برداشت. ماہ رمضان حسن اخلاق کی یہ جو ہے مشق کا مہینہ ہے, غصے کو, غصے پر قابو پانے کا مہینہ. روزہ نفس پر قابو پانا سکھاتا, بے قابو ہونا نہیں ہے. جی ہم یہ جو ہے روزے تھے غصہ آ گیا, اس کا مطلب ہے آپ نے نفس پر قابو پانا سیکھا ہی نہیں ہے. جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا بناتا ہے, حسن اخلاق اس مہینے میں پل صراط سے بآسانی پار ہو جانے کا پروانہ ہے, جواز ہے, پروانہ ہے اس بات کا کہ آپ پل صراط سے آسانی کے ساتھ یہ جو ہے گزر جائیں گے. کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا اس سلسلے میں, وَمَنْ خَفَّفَ فِي هَذَا الشَّهْرِ عَمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ خَفَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِ حِسَابَهُ. قیامت کے دن یوم الحساب ہے اور بہت مشکل گھڑی ہے, حساب قیامت بہت مشکل ہے. شاید اس سے پہلے بھی یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک دفعہ سرور کائنات نے جناب ابو ذر اور جناب سلمان, اپنے دو عظیم صحابی, 10 درجے کے ایمان والا صحابی, 9 درجے کے ایمان والا صحابی, دونوں کو بلایا, دو درہم دیا, 2 درہم ابو ذر کو, 2 درہم سلمان کو, جاؤ کھاؤ پیو خرچ کرو, پیغمبر کی طرف سے اجازت ہے جاؤ خرچ کرو, البتہ خرچ حرام بھی ہے اور خرچ حلال بھی, حرام خرچ کی بات تو ہے ہی نہیں, حلال خرچ کی بات ہے, جاؤ خرچ کرو. پیسہ مل گیا, ابو ذر نے اپنے طور سے خرچ کیا, سلمان نے اپنے طور سے خرچ کیا. جب پیسہ خرچ ہو گیا تو حضور نے بلایا دونوں کو, حساب دو, اور حساب بھی اس شان سے لیا جس شان سے قیامت میں حساب لیا جائے گا. جیسے قیامت میں حساب کیسے لیا جائے گا؟ ایئر کنڈیشن ہال میں صوفے پر بٹھا کر کے تو حساب نہیں نہ ہوگا, زمین جل رہی ہوگی, اتنی زمین جلے گی کہ انسان ایک پیر اٹھائے گا ایک پیر رکھے گا. اگر اٹھا سکتے تھے دونوں پیر اٹھا لیتے, مگر کیا کرے دونوں پیر اٹھا نہیں سکتے, دونوں پیر رکھ نہیں سکتے, جل رہا ہے نا, تو بے اختیار ایک پیر اٹھتا ہے ایک پیر رکھتے ہیں, گرمی شدت کی ہوگی, ایسے میں حساب لیا جائے گا. حضور نے بھی قیامت کا ایک منظر قائم کیا, چلچلاتی دھوپ مکے کی ہوتی ہی ہے, دو بڑے پتھر منگائے، دونوں کو اچھی طرح گرم کر لیا، یعنی قیامت کی زمین تیار ہو گئی. ابو ذر پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ. اب کھڑے ہو گئے، ایک پیر جل رہا، اٹھا رہے ہیں، ایک پیر اٹھاتے ایک پیر رکھتے، پیر جل رہا ہے، دھوپ تو ہے ہی، کھوپڑی کھول رہی ہے. ابو ذر بتاؤ تم نے کیا کیا دو درہم کا؟ یا رسول اللہ آپ نے دو درہم دیا، میں نے اس کا گوشت خریدا، کپڑا خریدا، انگور خریدا، کھجور خریدا، یہ خریدا، وہ خریدا، سارے حلال خرچ تھے، مگر گنانا تو پڑے گا نا، جب تک فہرست کمپلیٹ نہ ہو جائے تب تک نیچے نہیں آ سکتے، کھڑے ہوئے ہیں، حساب دے رہے ہیں. دو درہم کا حساب ہے، دو ملین کا حساب نہیں ہے، لیکن بہرحال وقت تو لگے گا. باری اب جناب سلمان کی آئی. سلمان تم بتاؤ تم نے دو درہم کیا کیا؟ یا رسول اللہ پتھر وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ دو درہم آپ نے ہمیں دیا، ہم نے فقیر کو دے دیا، خدا حافظ. آج دنیا میں جتنا زیادہ مصرف کریں اتنی ہی زیادہ آپ کی ویلیو بڑھتی ہے نا، یہ جو ہے کنزیومرزم ہے نا یہاں پر. تو کتنا زیادہ آپ نے مصرف کیا ہے، جتنا آپ نے جو ہے کریڈٹ کارڈ سے زیادہ خرچ کیا ہے، ویسے ہی آپ کا اعتبار بڑھتا جاتا ہے. اسلام میں زیادہ صرف کرنا کوئی فضیلت نہیں ہے. جب مولا کائنات نے پیغمبر اسلام کی سیرت بیان کی ہے تو سیرت بیان کرتے ہوئے مولا نے ایک جملہ کہا ہے، شان پیغمبر بیان کی، فضیلت پیغمبر. سیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھے نقطے بیان کیے جاتے ہیں نا زندگی میں، جو اچھی چیزیں ہیں وہی تو بیان ہوتی ہیں. حضور کے بارے میں فرماتے ہیں کانا رسول اللہ خفیف المعونہ، رسول خدا کی شان یہ تھی کہ آپ کم خرچ تھے. مہنگی شرٹ پہننا فضیلت نہیں ہے، مہنگا جوتا پہن لینا فضیلت نہیں ہے، اتنا ہی استعمال کرنا ہے جتنی کہ ہمیں جو ہے ضرورت. یاد رکھیں ہر وہ خرچ جس کا کوئی معقول فائدہ نہ ہو وہ اسراف کے صف پہ آ جاتا ہے. اگر آپ تعریف کرنا چاہیں اسراف کی، ہر وہ خرچ جس کا کوئی معقول فائدہ ہے. کیوں آپ نے اس چیز لیا، یہ شرٹ آپ نے کیوں لیا صاحب؟ $50 کی تو مل جاتی ہے، $10 کی، جی $10 والی دو مہینے میں پھٹ جائے گی، یہ 5 سال چلے گی، یہ 5 سال تک چلے گی. 5 سال میں آپ $2 کی لے کر کے، $10 کی لے کر کے $100 کی خرید لیں گے، ہم نے فقط 50 50 تو بچ گیا، یہ اسراف بھی نہیں ہوگا. ہر وہ خرچ جس کا کوئی معقول فائدہ نہ ہو وہ اسراف. بہرحال وقت ختم ہو رہا ہے، تو قیامت کا دن جو ہے حساب کا دن ہے اور بہت سخت دن ہے. اگر ہم چاہتے ہیں اس سختی کو آسانی میں تبدیل کر دینا، تو آخری جملہ سن لیجئے کہ وہ افراد جو آپ کے ماتحت ہیں، زیر دست ہیں، آپ کمپنی میں آپ باس ہیں، آپ کے انڈر میں 10 لوگ کام کر رہے ہیں، آپ کی اپنی کمپنی ہے، آپ کے ہاں بہت بڑا اسٹاف ہے یا چھوٹا اسٹاف ہے، جو لوگ کام کر رہے ہیں. پرانے زمانے میں جو غلام اور کنیز ہوا کرتے تھے ان کے بارے میں کہا، آج غلام اور کنیز تو نہیں ہوتے اس شکل میں، لیکن بہرحال ہمارا اسٹاف تو ہوتا ہے، ہمارے ہاں کام کرنے والے افراد ہیں، بلڈنگ ہماری بن رہی ہے، مزدور کام کر رہے ہیں، مزدور کام کر رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں جو شخص اپنے زیر دست کام کرنے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، نرمی کرے گا، کام کو ان کے ہلکا بنا دے گا، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی 7 گھنٹے کی ڈیوٹی کر دے گا، یا مثال کے طور پر باہر جانے کا کام کم کر دیا ان کے ساتھ، اندر آفس میں بیٹھ کر کے کام کر لیں گے آرام کے ساتھ، کسی طریقے سے بھی اگر ان کے ساتھ کوئی ہلکا بوجھ ان کا کر دیتا ہے تو خدا قیامت کے دن ان کا حساب ہلکا بنا دے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ جب قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں تو ہمارا حساب ہلکا حساب ہو، حساب قیامت کی سختیاں ہمیں جھیلنا نہ پڑے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.